السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطاعت نہیں کرتے وہ لوگ جو رہبر کی اطاعت نہیں کرتے, سچ پوچھے تو منزل سے محبت نہیں کرتے, سچ پوچھے تو منزل سے محبت نہیں کرتے. ہر غم کو جب ہی ہنس کے سہا کرتے ہم لوگ, ہر غم کو جب ہی ہنس کے سہا کرتے ہیں ہم لوگ, ہر ایک کو وہ غم اپنا عنایت نہیں کرتے, ہر ایک کو غم اپنا عنایت نہیں کرتے. ہر غم کو جب ہی ہنس کے سہا کرتے ہیں ہم لوگ, ہر ایک کو غم اپنا عنایت نہیں کرتے, ہر ایک کو غم اپنا عنایت نہیں کرتے. دل والے کبھی نفس کا سنتے نہیں کہنا,
دل والے یعنی اہل دل اللہ والے,
دل والے کبھی نفس کا سنتے نہیں کہنا, یعنی کبھی دشمن کی حمایت نہیں کرتے, یعنی کبھی دشمن کی حمایت نہیں کرتے. دل والے کبھی نفس کا سنتے نہیں کہنا, یعنی کبھی دشمن کی حمایت نہیں کرتے.
سب سے بڑا دشمن نفس ہے. ان عدوک فی جنبیک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں نفس ہے. تو جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے, اس کی کسی کوئی کہنا اس کا پورا نہیں کرتے, اس کی حمایت نہیں کرتے, ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں.
دل والے کبھی نفس کا سنتے نہیں کہنا, یعنی کبھی دشمن کی حمایت نہیں کرتے, یعنی کبھی دشمن کی حمایت نہیں کرتے. جو لوگ حسینوں سے بچاتے نہیں نظریں, جو لوگ حسینوں سے بچاتے نہیں نظریں, دل جیسی حسین شے کی حفاظت نہیں کرتے, دل جیسی حسین شے کی حفاظت نہیں کرتے. جو لوگ حسینوں سے بچاتے نہیں نظریں, دل جیسی حسین شے کی حفاظت نہیں کرتے, دل جیسی حسین شے کی حفاظت نہیں کرتے. جو لوگ حسینوں سے بچاتے نہیں نظریں دل جیسی حسین شے کی حفاظت نہیں کرتے. دل جیسی حسین شے کی حفاظت نہیں کرتے.
دل جو ہے حسینوں سے زیادہ حسین ہے جو اللہ والا ایسا دل جس میں جو اللہ کا گھر ہو جائے اس کی حفاظت نہیں کرتے ان حسینوں فانی حسینوں کے حسن کے پیچھے جو اپنے دل جیسی حسین چیز کی حفاظت نہیں کرتے. جو اللہ کا گھر ہے ان حسینوں سے زیادہ حسین ہے.
جو لوگ حسینوں سے بچاتے نہیں نظریں دل جیسی حسین شے کی حفاظت نہیں کرتے. دل جیسی حسین شے کی حفاظت نہیں کرتے. او لاکھ حسین شکل کوئی کھلتی کلی سی
مختا آخری شعر ہے.
او لاکھ حسین شکل کوئی کھلتی کلی سی تائب ہے کلیسا کی عبادت نہیں کرتے. تائب ہے کلیسا کی عبادت نہیں کرتے. ہو لاکھ حسین شکل کوئی کھلتی کلیسی تائب ہے کلیسا کی عبادت نہیں کرتے. تائب ہے کلیسا کی عبادت نہیں کرتے.
اور سنائی کلیسی اور کلیسا کیا بنا ہے؟
کچھ آگے آ جائیے ماشاء اللہ حرکت کر لیجیے.
اللہ
شیخ سے فیض یاب ہوتے ہیں شیخ سے فیض یاب ہوتے ہیں طفل تبرش کے شاب ہوتے ہیں طفل تبرش کے شاب ہوتے ہیں شیخ سے فیض یاب ہوتے ہیں طفل تبرش کے شاب ہوتے ہیں خالق گل سے رابطے کے سبب خالق گل کے خالق گل سے رابطے کے سبب خار رشک گلاب ہوتے ہیں خار رشک گلاب ہوتے ہیں خالق گل سے رابطے کے سبب خار عشق گناہ ہوتے ہیں، طفل تب رشک شاب ہوتے ہیں، غیر محرم تو غیر ہیں اور غیر محرم تو غیر ہیں اور غیر لائق اجتناب ہوتے ہیں، لائق اجتناب ہوتے ہیں، غیر محرم تو غیر ہیں اور غیر محرم تو غیر ہیں اور غیر لائق اجتناب ہوتے ہیں، لائق اجتناب ہوتے ہیں، جو گزرتے ہیں بھول کر تجھ کو، جو گزرتے ہیں بھول کر تجھ کو، ایسے لمحے عذاب ہوتے ہیں، ایسے لمحے عذاب ہوتے ہیں، جو گزرتے ہیں بھول کر تجھ کو، جو گزرتے ہیں بھول کر تجھ کو، ایسے لمحے عذاب ہوتے ہیں، ایسے لمحے عذاب ہوتے ہیں، چند لمحے بھی اہل دل کے حضور، چند لمحے بھی اہل دل کے حضور باعث انقلاب ہوتے ہیں، باعث انقلاب ہوتے ہیں، چند لمحے بھی اہل دل کے حضور، چند لمحے بھی اہل دل کے حضور باعث انقلاب ہوتے ہیں، باعث انقلاب ہوتے ہیں، صورتاً کچھ بجھے بجھے چہرے، صورتاً کچھ بجھے بجھے چہرے، سیرتاً آفتاب ہوتے ہیں، سیرتاً آفتاب ہوتے ہیں، صورتاً کچھ بجھے بجھے چہرے، صورتاً کچھ بجھے بجھے چہرے، سیرتاً آفتاب ہوتے ہیں، سیرتاً آفتاب
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتاب حدیث اللہم واقعتاً کواقعت الولید کی شرح کی عجیب تمثیل، حدیث پاک اللہم واقعتاً کواقعت الولید، اے اللہ میری ایسی حفاظت فرما جیسی ماں چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اگر بچہ نادانی سے کوئی مضر اور نامناسب کام کرنا چاہتا ہے تو ماں پہلا کام یہ کرتی ہے کہ اس کو اس کام سے بچا لیتی ہے، اسی طرح اے اللہ اگر ہم کوئی نامناسب فعل کرنے کی اجازت کریں تو ہمیں اپنی رحمت سے کھینچ کر بچا لے، اور اگر بچہ کوئی غلط چیز زہر وغیرہ کھا لے تو ماں اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال کر طے کرا دیتی ہے. اسی طرح اگر بندے سے گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہمارے گناہوں کو قے کراتا ہے بذریعہ اشک ندامت، آہ زاری اور اشک باری، پھر اس کے بعد اپنی یاری کو بحال کر دیتا ہے. اور اگر زہریلا مادہ بچے کے جسم میں آگے بڑھ گیا ہے جہاں تک ماں کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ اس کو دوا دے دیجئے اور قے کرا دیجئے. ماں کی انگلی تو صرف حلق تک پہنچ جا سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ہر جگہ پہنچا ہوا ہے. وہ مالک تو ایسے ہیں کہ جسم کے ذرے ذرے پر قادر ہیں. بس جو بندہ گناہوں کے زہر کا عادی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو روحانی ڈاکٹر یعنی مشائخ کے پاس بھیج جانے کی توفیق عطا فرماتی ہیں تاکہ اس بندے کے گناہوں کی ظلمات کے پہاڑ اس اللہ والے کے سطح میں اور اس کی برکت سے اجالے سے انوار سے بدل جائیں. فرماتے ہیں کہ آج صبح کا جو بیان تھا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہایت خوش ہو گئے ہوں گے. جیسے کسی کے دس بچے ہیں، کچھ لائق ہیں کچھ نالائق ہیں. ایک بچہ سب کو لائق بنانے کی فکر کرتا ہے اور سب کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو بھائیو، ابا کو ناخوش کرنا اچھا نہیں ہے. تم سب ابا کا کام تو کرتے ہو مگر ان کی ناخوشی سے نہیں بچتے. دیکھو ابا جس بات سے خوش ہو وہی عمل کیا کرو، اور جس بات سے ناخوش ہو اے میرے بھائیو کتنا بھی مزہ آئے اس کام پر لعنت بھیجو، اپنے باپ اور پالنے والے کو ناراض نہ کرو. تو ابا ایسے بچے سے خوش ہوں گے یا نہیں؟ امید ہے کہ اختر کی اس تقریر سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے کہ میرا یہ بندہ میری خوشیوں کے اعمال پر بھی تقریر کر رہا ہے اور میری ناخوشی سے بچنے کی بھی ترغیب دے رہا ہے. امید ہے کہ ربا ایسے بندے سے خوش ہو جائیں گے جو ایک سانس بھی اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنے کی تعلیم دے رہا ہو اور سب کو ہر سانس اللہ پر فدا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو. بعض وقت شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم تو بہت ہی نالائق ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت اور فضل کی کیا صورت ہوگی. شیطان حق تعالی کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں آفتابت بر حضرت حامی زند لطف عامی تو نمی جو سند. اے خدا آپ کا آفتاب اور سورج جو دنیا کے آسمان پر چمک رہا ہے، یہ جنگل میں گھاس اور بھینس کے گائے اور بھینس کے گوبر پر اور لید اور نجس گندگی کی پر اثر ڈالتا ہے، اپنی چھوائیں نہیں ہٹاتا کہ تم جیسے خبیث اور لید اور پاخانہ اور گوبر میں اپنی پاک شعائیں کیوں ڈالوں. تو اے اللہ آپ کی رحمت کے آفتاب کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اے آفتاب کرم اگر آپ اپنی ایک شعا ہم نالائقوں پر ڈال دیں تو ہماری نجاستیں پاکی سے اور ہمارے اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ سے بدل جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 21 ستمبر 1997 جنوبی افریقہ کے جنگل میں حضرت والا کے ارشادات. اللہ کا راستہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کا رابطہ، دیکھیے یہ تین قافیے ہیں. اللہ کا راستہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کا رابطہ، یہ تین قافیے ہیں جس کو ہم نے جمع کر دیا مطاب جنگل میں یہ خیمہ اور اللہ کی محبت میں اشعار، اللہ کے عاشقوں کی محفل، کیا سارے عالم کی سلطنت سے افضل نہیں ہے؟ سلطنت کیا بیچتی ہے؟ تخت و تاج کیا بیچتے ہیں؟ سورج و چاند کی روشنی کیا بیچتی ہے؟ لیلائے کائنات اپنی نمکیات کو کیا بیچتی ہے؟ مجانین عالم اپنی عشق بازی کیا دکھاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے سب کچھ ہیچ و خوار ہے، قیامت کے دن سب ختم ہو جائیں گے، سورج ہوگا نہ چاند، اور لیلائیں تو اس دنیا ہی میں فانی ہو رہی ہیں، قبروں میں جا جا کر اور اہل دولت اپنی دولت چھوڑ کر قبروں میں جا رہے ہیں، دنیا کی مستیاں خواب ہیں، اگر کوئی نعمت باقی ہے اور مست کرنے والی ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، اگر فی الحقیقت مستی چاہتے ہو تو اللہ کے دیوانے بن جاؤ، اگر فی الحقیقت مستی چاہتے ہو تو اللہ کے دیوانے بن جاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب اس دنیا میں نہیں، اگر فی الحقیقت مستی چاہتے ہو تو اللہ کے دیوانے بن جاؤ۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ خاصا کان خمرے کہ از خن میں نبیست، مستی وہ دائمی نے یک شبیست، یعنی جو خاص وہ شراب جو نبی کے میخانے سے عطا ہوتی ہے اس کی مستی ہمیشہ رہتی ہے، ایک رات، یہ دنیا کی شراب کی مستی تو ایک رات بدمست ہوتا ہے آدمی، ایک رات رہتی ہے اور صبح کو اس فنا ہو جاتی ہے اور جسم ٹوٹتا شرابی کا نظر آتا ہے، لیکن یہ مستی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول کے اوپر سے ملتی ہے، اللہ کے اللہ اور رسول کی محبت سے ملتی ہے، اس کا نشہ کبھی نہیں اترتا، نہ تلواروں کے نیچے سے دھاروں کے نیچے اترتا ہے اور نہ کسی سے برے سے برے حالات سے ہوتا ہے، نہ بدخواہوں کی بدخواہی سے اس پر اثرانداز ہوتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی محبت میں مست ہوتے ہیں، یہ مستی اترتی نہیں۔ اگر فی الحقیقت مستی چاہتے ہو تو اللہ کے دیوانے بن جاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب اس دنیا میں نہیں، نہ پاپڑ اور سموسہ کھانے والا، نہ تخت و تاج، نہ وین اور رین وہاں کا سکہ ہے جنوبی افریقہ کا، نہ رین اور دولت والا، بس اگر خوش نصیب ہیں تو خدا تعالی کے عاشقین ہیں۔ ایک ادنا مثال دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیاروں کی غلامی کا شرف بخشا، آج اس کے صدقے میں دیکھو جنگل میں حضرت فرماتے ہیں جنگل میں اختر بیٹھا ہے اور ہم دوسروں کے خیموں کا مزہ لے رہے ہیں، ہمیں اپنے خیمے کی فکر نہیں ہے، بے خیمہ سارا عالم میرا خیمہ ہے، سارا عالم میری خانقاہ ہے، مجھے ایک خانقاہ سے محبت نہیں، ساری زمین ہماری خانقاہ ہے، جہاں بیٹھ جائیں انشاءاللہ آپ کو اللہ وہیں پہنچا دے گا، آپ خود نہیں آتے بھیجے جاتے ہیں، آپ اپنے دل میں خود سے کہہ سکتے ہیں میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپ آیا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، حافظ شیرازی کا وہ شعر یاد آتا ہے، گدائے میں قدام لیک وقت مستی بھی کہ حکم بل فلک و ناز بل ستارہ کنم، میں اپنے شیخ سلطان نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کا ایک ادنا فقیر ہوں، جھاڑو لگانے والا ہوں، لیکن جب میں اللہ کے ذکر و محبت سے مست ہوتا ہوں تو پھر اس وقت مجھے دیکھو کہ میں آسمان پر ناز کرتا ہوں اور ستاروں پر حکومت کرتا ہوں، یہ ہے اللہ والوں کی شان اور ان کے نشان، نہ بغل میں چھتری، نہ پیٹ میں مچھلی، نہ سر پر ٹوپی، نہ منہ میں پان، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ ایک بہت بڑے محدث حضرت مولانا درخواستی صاحب حافظ الحدیث مشہور تھے، 100,000 حدیثوں کے حافظ تھے. جب وہ بنگلہ دیش گئے تو انہوں نے بنگال کے لوگوں کو دیکھا کہ سب مچھلی کے عاشق ہیں، بغل میں چھتری ہے، سر پر ٹوپی اور منہ میں پان ہے. تو وہاں کے ایک عالم نے مجھے بتایا کہ مولانا نے اپنی تقریر میں کہا کہ پیٹ میں مچھلی، بغل میں چھتری، سر پر ٹوپی، منہ میں پان، یہ ہیں بنگالی کے چار نشان. سب لوگ کہو سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ دیکھو آج یہاں اس مجمع میں کسی کے بغل میں چھتری نہیں اور پیٹ میں مچھلی نہیں، سر پر ٹوپی ہے مگر منہ میں پان نہیں. اور یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ دوسروں کے خیمے میں بیٹھے سلطنت کر رہے ہیں. دیکھیے اب ایک واقعہ سناتا ہوں. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء و مریدین کے ساتھ سفر کر رہے تھے. تو میرے پیر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے سر پر تیل کی مالش کر رہے تھے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ اس وقت مولانا عبد الغنی میرے سرپرست ہیں. کیا مزاح ہے. اس کے بعد اسٹیشن آیا تو کچا چنا ہوتا ہے ہرا ہرا، وہ سب چھیل کے کھانے لگے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ سب کے ساتھ فارغ ہیں اور آپ لوگ کچا چنا مزہ لے کر کھا رہے ہیں، اور ہمارے مولانا عبد الغنی کے ہاتھ میری سرپرستی میں مشغول ہیں، لہذا تم چھیل چھیل کر چنا ان کے منہ میں ڈالو، یہ آپ کا فرض ہے کیونکہ یہ میرا دیوانہ ہے اور دیوانے کی فکر برسر دیگرہ ہے، یعنی دوسروں کے سر پر ہے. تو اس کے بعد حضرت نے جملہ فرمایا، دیوانہ باش تا غمی تو دیگراں خورند، تم اللہ کے دیوانے بن جاؤ، تمہارا غم دوسرے اٹھائیں گے اور تم کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، اللہ تعالی کی طرف سے انتظام ہوگا. حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. پھر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں چونکہ بہت تمباکو کھاتا تھا تو جب سر کی مالش کرتے وقت منہ قریب ہوا تو حضرت کو بو محسوس ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ تمباکو دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے، بس اور کچھ نہیں فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ وہ دن ہے کہ آج تک میں نے تمباکو نہیں کھایا، اور فرمایا کہ دوسرے لوگ تو تمباکو کھاتے ہیں لیکن میں بھکوستا تھا، یعنی یوں ہتھیلی میں لیا اور منہ بھر کر کھا لیا. کتنی عادت تھی، مگر اللہ کے لیے شیخ سے محبت تھی. پیر کی محبت پر جو جان دیتا ہے اس کی محبت اللہ پر فدا ہوتی ہے، اسے اللہ ملتا ہے. یہ عجیب راستہ ہے، جو پہلے اللہ والے پر دیوانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات پر فدا کرتے ہیں. یہ زینہ بزینہ راستہ ہے. صحابہ اکرام نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کی، تب صحابہ اللہ پر فدا ہوئے. اللہ والوں کی محبت فرسٹ ایڈ ہے، اس کے بعد پھر اعلیٰ مقام ملتا ہے. اللہ والوں کی صحبت کی برکتوں سے احسانی کیفیت ملتی ہے. آپ 100,000 کتابیں پڑھ لیں، 100,000 کتابیں پڑھا لیں، لیکن آپ کی عبادت میں مزہ اور درد نہیں آئے گا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائیں. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو تو آپ کو ایسا درد ملے گا، ایسا ایمان و یقین ملے گا کہ تمہاری دو رکعت نماز 100,000 رکعات سے بڑھ جائے گی. اور وہ بدھو اور بے وقوفوں کی جماعت ہے کہ جو الگ الگ اپنی عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھاتے. شیطان ان کو الو بنا دیتا ہے، تکبر اور بڑائی دل میں ڈال دیتا ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دیہاتی روزانہ تہجد پڑھتا تھا مگر اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاتا تھا، اپنی تہجد پر اس کو ناز تھا. ایک دن ایک جاہل اس کی چھت پر چڑھ گیا اور جب یہ تہجد پڑھ چکا تو اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں، تم تہجد پڑھتے پڑھتے بڈھے ہو گئے، اب مجھے رحم آ رہا ہے، میں نے تمہارا تہجد معاف کر دیا۔ دوسرے دن اس نے تہجد چھوڑ دیا۔ دیکھا آپ نے، اگر یہ اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا تو سمجھ جاتا کہ کوئی شیطان ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ اہل اللہ کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ قول حکیم الامت کا ہے، اور مجھے مولانا تقی صاحب نے بتایا کہ میرے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ کچھ دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو میرے اور حکیم الامت کے درمیان میں 2 راوی ہیں، مولانا تقی عثمانی اور مفتی شفیع صاحب، بتاؤ کیسی سند ہے بھائی؟ خود دیکھ لو اس وقت ایمان یقین بڑھ رہا ہے یا نہیں، حالانکہ اس وقت تسبیح اور ضربے نہیں ہیں مگر نفس پر ضرب لگ رہی ہے، اور ایمان و یقین بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ کو شمس الدین تبریزی کی صحبت نہ ملتی تو مولانا رومی سے 28,500 اشعار کا ظہور نہ ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ اگر 100 برس تک رات بھر تہجد پڑھتے تو وہ ایمان یقین، وہ درد وہ درد محبت وہ درد دل وہ اللہ کی محبت کی آگ ان کو نہ ملتی جو شمس الدین کے سینے سے ملی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ دوستو اپنی تنہائی کی عبادتوں کو اہمیت مت دو، شیطان بھی بہت عبادت کرتا تھا لیکن عبادت کچھ کام نہ آئی۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ مجلس میں ہو، شیخ کی صحبت ہو، اس تو اگر اس وقت معمولات بھی چھوٹ جائیں اور اس اور معمولات کا وقت نہ ملے تو فرماتے ہیں کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس، کیونکہ شیخ کی صحبت سے جو ایمان و یقین ملے گا وہ ذاتی عبادت سے نہیں ملتا۔ فرض واجب سنت موقع اور ضروری ہو تو کرے، لیکن اگر شیخ کی صحبت میں وقت نہیں ملتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اور فائدہ ہوگا۔ تو ایک واقعہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا تھا کہ حضرت پھول پوری نے ایک صاحب کو خلافت دی اور خلیفہ تھے وہ حضرت کے، تو مجلس ہو رہی تھی حضرت پھول پوری کی جیسے اس طرف، تو مجلس میں سب حضرات بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ دوسری جا کے تخت پر بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے تھے اور اپنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، حضرت پھول پوری کی نظر پڑ گئی اور ان کو بلایا، اسی وقت بلایا اور فرمایا تمہاری خلافت سلب ہوگی، سلب کرتا ہوں، تم اس قابل نہیں ہو، تم اپنی شیخ کی مجلس ہو رہی ہے اس کو تم نے کوئی اہمیت نہیں دی، اپنی عبادت کو اہمیت دے رہے ہو، وہ بھی میرے سامنے بیٹھ کے اور تم اپنی بزرگی دکھا رہے ہو، خلاف ادب ہے، تمہیں اتنا ادب نہیں ہے، اپنی عبادت کو مجلس شیخ سے صحبت شیخ سے زیادہ اہم سمجھتے ہو، وہ شخص قابل نہیں کہ اس کو خلافت دی جائے۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب سے پوچھا حضرت تھانوی نے کہ آپ دیوبند سے آتے ہیں اور یہاں میرے پاس ایک رات کو ٹھہرتے تھے حضرت مفتی صاحب، تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا کچھ نقصان ہوتا ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا ہر چند در سے شغل درس و فتاوا دیوبند، لیکن شبیب خان کہے تھانہ خوشتر است، یعنی لاگ درس شغل ہے فتاوا کا اور درس حدیث کا، لیکن ایک رات جو آپ کے ساتھ رہ لیتا ہوں وہ کہیں اس سے زیادہ نافع ہے میرے لیے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہی مذاق ہونا چاہیے، سالک کا مذاق یہی ہونا چاہیے. جس قدر جس کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے، حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں، اسی قدر اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر نازل ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ محبت تھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے، تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، تمام انسانوں سے سوائے انبیاء کے، اور تمام پیغمبروں کے صحابہ سے، ہر پیغمبر کے صحابہ سے، اور ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام صحابہ سے، اور تمام انسانوں سے سوائے انبیاء کے حضرت ابو بکر بازی لے گئے، سب سے زیادہ آگے ہیں. بوجہ وہی فدائیت اور فنا اور شیخ پر کے عشق اور محبت سے. شیطان بھی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن محض عبادت کچھ کام نہ آئی. لہذا جو شخص اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا گمراہ نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. بس اللہ والوں کے ساتھ لگ جاؤ. میں نے اللہ کے راستے میں اپنی 18 سال کی جوانی پیش کی ہے، توفیق خداوندی اور بفضل خدا تعالی. ہمارا کمال نہیں ہے، 18 سال کی جوانی اور شاعر کا عالم شباب کیسا ہوتا ہے آپ ایسے نہیں سمجھیں گے. میری جوانی کا پہلا شعر سن لو، بلا استاد میری شاعری میں میرا کوئی استاد نہیں، درد دل میرا استاد ہے، اپنے درد دل کا کیا مقام ہے، یہ میں نے دوسرے شعر میں بیان کیا ہے. دوستو درد دل کی مجلس میں، مسجد میں، حضرت جی کا شعر ہے. دوستو درد دل کی مسجد میں درد دل کا امام ہوتا ہے، اور یہ پہلا شعر تھا وہ شاید اس میں نہیں آیا کیا، دیکھو اور وہ پہلا شعر تھا جو زندگی کا پہلا شعر ہے، 18 سال کی عمر سے بھی پہلی ہوا. فرماتے کہ درد فرقت سے میرا دل اس قدر بیتاب ہے جیسے تپتی ریت میں ایک ماہیے بھی آب ہے. دوستو درد دل کی مسجد میں درد دل کا امام ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کہ مرغا کب بالغ ہوتا ہے، تو چڑیوں کے ماہر نے کہا کہ جب وہ ککڑ ہنکڑ لگا دے تو سمجھ لو کہ آج بالغ ہو گیا. اور مسلمان اور مومن کب بالغ ہوتا ہے، جب اس کے دل میں ایسا درد ہو کہ بغیر کسی دعوت کے، کسی کو بلائے بغیر آہو فغا کر رہا ہو. اگر کوئی اس کی آہ کا سننے والا نہ ہو تو جنگلوں میں اللہ کو آہ سنائے گا، وہ مجبور آہو فغا ہو جاتا ہے. اس کے بالغ ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ پھر دنیا کی لیلاؤں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اللہ پر فدا رہتا ہے. یہ دلیل ہے کہ بالغ ہو گیا. کیوں؟ جیسے کہ انسان کے چھوٹے بچے کو ایک لڈو یا ٹافی دے دو اور 1 کروڑ روپے کا ایک موتی اس سے لے لو، وہ خوشی سے دے دے گا اور کہے گا آپ کا بہت شکریہ، یا آپ نے ٹافی کھلا دی. اس کو خبر نہیں کہ اگر میں اس کروڑ کے موتی کو بیچتا تو ٹافی کیا ساری زندگی مرغیاں اڑاتا اور ٹافی بھی کھاتا. ایسے ہی شیطان کو، انسان کو شیطان جب کالی یا گوری لیلاؤں کا لڈو پیش کرتا ہے تو وہ پاگل کی طرح، اسے الو کی طرح دیکھنے لگتا ہے، اور مولا کے انمول موتی کا اس کو پتا ہی نہیں کہ میں کیا کھو رہا ہوں اور کیا پا رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں اور کیا لے رہا ہوں، اور مولا کو چھوڑ رہا ہوں اور شیطان کا لڈو لے رہا ہوں. تو یہ نابالغ ہونے کی علامت ہے. یہ سب امیر الحمقاء نہیں ہے، رئیس الحمقاء، سلطان الحمقاء، امیر الحمقاء، یعنی احمقوں بیوقوفوں کا بادشاہ. یہ لقب میں اعزازی دے رہا ہوں. اور سمجھ لو کہ سالک المرید کب ولی اللہ ہوتا ہے، جب وہ لیلاؤں سے نگاہ بچانے لگے اور مولا کی قیمت اسے معلوم ہو جائے اور قیمت تب معلوم ہوگی جب مولا دل میں آئے گا. لہذا سمجھ لو جو شخص بدنظری کا ارتکاب کرتا ہے وہ ابھی صاحب نسبت نہیں ہے, بالغ نہیں ہے, نابالغ ہے, کیونکہ وہ مٹی کے لڈو کو دیکھ رہا ہے. کالی گوری عورتیں کیا ہیں؟ مٹی نہیں ہے. مٹی کا رنگ اور روغن اور ڈسٹمبر سے قبروں میں جا کر ان کو دیکھ لینا کہ مٹی ہے یا نہیں. تو جو اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی کرتا ہے وہ بے وقوف ہے یا نہیں؟ ہم بھی مٹی عورتیں اور امرد سب مٹی, تو اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی کرتا ہے قیامت کے دن خاک ہی پائے گا. اس لیے میرا شعر ہے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. لیکن یہاں تو میری آہو فغاں کو سنتے ہو, لیکن جب سڑکوں پر حسین شکل نظر آئے وہاں ہم کو پاس ہو کر دکھاؤ, تب میرا دل خوش ہوگا کہ میرے شاگرد الحمدللہ اس مقام پر پہنچے کہ مٹی کے ڈسٹمپروں کی طرف رخ نہیں کرتے, راہ پیغمبر اختیار کرتے ہیں. تو میرا پہلا شعر ہے, سنیے, بہت عجیب و غریب ہے, نہ کوئی استاد نہ کوئی اسکول, میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, لیکن آج میری زبان پر الحمدللہ لکھنؤ اور دہلی رشک کرتے ہیں. دہلی کا ایک شخص مجھے جدہ میں ملا, میں نے اس کا اپنا ایک شعر سنایا کہ کس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیان میں, خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے. تو کہنے لگا کہ اس کی قدر مجھ سے پوچھو, میں دہلی کا ہوں, اس شعر کی جتنی داد دی جائے کم ہے. تو جب جوانی میں میری زندگی کا پہلا شعر ہوا اور اس حالت میں میں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جلدی اپنے کو بیچ دو ورنہ مجھ کو کوئی اور خرید لے گا. میں نے سوچا میری جوانی ہے اور شاعر کی جوانی ہے, اگر میں نے اپنے کو اللہ والوں کے ہاتھوں نہ بیچا, فروخت نہ کیا, یعنی بیعت نہ ہوا, اور بیعت کے معنی ہیں بیچنا, اگر کسی اللہ والوں کے ہاتھ پر میں نے اپنے کو فروخت نہ کیا تو مجھے پتا نہیں کتنے خریدیں گے اور میں کس مارکیٹ میں بکوں گا. کیونکہ عشق کا مادہ تھا, ہر حسین خریدنے کے لیے آنکھیں مارتا, چشم زدنی کرتا. بالغ ہوتے ہی میری زندگی کا پہلا شعر یہ ہے, درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے جیسے تپتی ریت میں ایک ماہیے بے آب ہے. یعنی ریت جل رہا ہو اور اس میں مچھلی ڈال دو تو تڑپ جائے گی. یہ جذبہ میں نے دیکھا, میں نے اپنے کوکڑوں کو دیکھا کہ آواز تو خطرناک معلوم ہو رہی ہے, مرغا بالغ تو ہو رہا ہے مگر بہت خطرناک کوکڑو لگا رہا ہے. میں نے جلد راہ لی اور مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 18 سال کی عمر میں بیعت کی, اور آخری وقت تک میں نے اپنے شیخ کو نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ میری شیخ کی جان میرے سامنے پرواز ہوئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت آفتیں اور بلائیں آئیں, مصیبتوں نے مجھ کو پریشان کیا, مگر میں نے شیخ کو نہیں چھوڑا, الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 17 سال تک میں اپنے شیخ کے ساتھ رہا اور میرے سامنے میرے شیخ کی روح قبض ہوئی. حاسدوں نے مجھے ہر طرح سے بھگانے کی کوشش کی کہ اس کو اتنا ستاؤ کہ بھاگ جائے, کیونکہ مجھے دیکھ رہے تھے کہ اس کا روز بروز نام بڑھ رہا ہے اور حضرت اس سے بہت محبت کر رہے ہیں, بٹیر کا شوربہ پلا رہے ہیں. حضرت جب بٹیر کھاتے تھے تو مجھ کو بلاتے تھے, تو حاسدوں سے برداشت نہیں ہو سکا کہ اختر بٹیر کا شوربہ پی رہا ہے اور بٹر کھا رہا ہے, مجھے اس طرح سے مجھے اس طرح طرح سے ستاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے بے وفائی نہیں کی. میں کہتا ہوں کہ سارے گناہ ایک طرف اور کسی اللہ والے سے بے وفائی کا جرم ایک طرف. میں کہتا ہوں کہ سارے گناہ ایک طرف اور کسی اللہ والے سے بے وفائی کا جرم ایک طرف. یاد رکھو یہ بہت اہم جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے گناہ ایک ترازو پر رکھ دو اور کوئی شخص کسی اللہ والے سے بے وفائی کر دے، بس سمجھ لو کہ یہ زیادہ عظیم ہے. مثال کے طور پر آپ کا ایک نوکر ہے، ایک لاکھ غلطیاں کرتا ہے لیکن آپ کے بیٹے کو کبھی ستا دے، یہ جرم بھاری ہوگا یا نہیں؟ جتنا آپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے، اللہ تعالی کو اللہ والے اس سے زیادہ پیارے ہیں. لہذا ان کے معاملے میں ہوشیار رہو، ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے. بس جنگل میں اور کوہ کے دامن میں میری آہ و فغاں ختم ہو گئی. اب اور دیکھو خیمہ اللہ تعالیٰ نے کیسا دیا. یہ سبق لے لو کہ اختر کو جہاں بلاؤ وہاں ایک خیمہ بھی لگاؤ. آج اس خیمے میں مزہ آیا کہ نہیں؟ اگر کسی خوبصورت مکان کے کمرے میں ہوتا تو یہ مزہ نہ آتا. ارے مقصورات فی القیام، یہ سب مقصورات بیٹھے ہیں، اللہ والے جو ہیں کیا مقصورات سے کم ہیں؟ خون اللہ والوں کا انتظار کر رہی ہیں. ایک خیمہ بھی کم پڑ گیا. دیکھو اللہ والے، اللہ نے اپنے کتنے عاشقوں کو اس جنگل میں بھیجا. کوئی اطلاع کی ہم نے؟ کوئی اعلان ہوا ہے؟ بتاؤ کوئی پرچہ چھپا ہوا، تقسیم ہوا؟ یہ کیا ہے؟ عالم غیب سے انتظام ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ، کتنے لوگ آ گئے. جنگل کی تنہائی میں گئے تھے لیکن جنگل میں بھی ایک کمک پہنچ گئی. اللہ تعالی کا شکر ادا کرو. اب کہو سب اللہم لک الحمد ولک الشکر علی نعمائے کلہا. اے خدا، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما. اور محبت بھی معمولی نہیں، کاملہ محبت عطا فرما جو آپ نے اپنے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد والوں کو دیتے ہیں، جو آپ اپنے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد والوں کو دیتے ہیں، وہ محبت ہم سب کو عطا فرما دے. اور اکثر کی اولاد کو بھی محروم نہ فرما. اور میرے احباب حاضرین اور غائبین جو یہاں نہیں ہیں، امریکہ، اٹلانٹا، فرانس، بنگلہ دیش وغیرہ میں ہیں، سارے احباب غائبین کے حق میں اختر کی آہ کو قبول فرما. اور میرے دوستوں کو اپنے درد دل کی عظیم دولت عطا فرما کہ جس سے ان کو دنیا ہی میں سلطنت معلوم ہو، بوریوں پر، چٹائیوں پر، پہاڑ کے دامنوں میں سلطنت معلوم ہو. سلطنت کیا چیز ہے بلکہ رشک تاج سلاطین. اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے. اپنی محبت نصیب فرما اور ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ اختر ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے اور ہر سانس زندگی کی آپ پر فدا کرے. اور یہ دولت اختر کو، میری اولاد کو اور آپ سب کو، حاضرین و غائبین، جملہ احباب کو عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی کریم. قلندر کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ باتیں حضرت حکیم الوت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تنہائی میں کی ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے حکیم الامت کے. ہم میرے وہاں کوئی نہیں تھا تو میں نے پوچھا حضرت قلندر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ قلندر اولیاء اللہ کا ایک گروہ ہے جن کی عبادت عبادات نافلہ زیادہ نظر نہیں آتی، مگر وہ فرض عین میں کبھی مجرم نہیں ہوتے، یعنی تقویٰ کے معاملے میں وہ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے، اور قلب میں حرام خوشیوں کی درآمدات امپورٹنگ اور استیراد سے سخت احتیاط کرتے ہیں، ہر لمحہ زندگی اپنے مالک پر فدا کرتے ہیں، اور ایک لمحہ زندگی بھی مالک کو ناراض نہیں کرتے، اور یہ اللہ کا یہ طبقہ قلندر کہلاتا ہے جن کا باطن ہر وقت باخدا رہتا ہے، ایک سانس بھی ان کا باطن اللہ سے غافل نہیں ہوتا، چاہے لاکھوں کے مجمع میں ہوں چاہے دو کے مجمع میں ہوں، اللہ کی حضوری میں ساری کائنات ان کے لیے حاجب نہیں ہے، وہ با خلق ہوتے ہوئے با خالق رہتے ہیں۔ حضرت کا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔
ماشاءاللہ۔
اور دوسری بات میرے شیخ نے یہ پوچھی کہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجدد ہیں، اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیے۔ میرے شیخ حکیم الامت سے 7 برس ہی چھوٹے تھے، اس لیے بہت بے تکلفی تھی۔ حکیم الامت میرے شیخ کا اتنا خیال کرتے تھے کہ جب حضرت تھانہ بھون حاضر ہوتے تو حکیم الامت کئی قدم بڑھ کر معانقہ فرماتے اور یہ مصرہ پڑھتے: اے آمدنت بائی سے ست شادی ماں، آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور جب کبھی حضرت نے لکھا کہ تھانہ بھون میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں تو حضرت حکیم الامت لکھتے تھے کہ اجازت چمانا بلکہ اشتیاق۔ اجازت کیا معنی ہے؟ آپ کی ملاقات کا شوق ہے۔ جبکہ حضرت کا مزاج نہایت بااصول تھا، کسی مرید کی تعریف نہیں لکھتے تھے، مگر میرے شیخ کو حکیم الامت لکھتے تھے: محبی و محبوبی مولانا شاہ عبد الغنی سلمہ اللہ تعالی و کرمہ۔ اور یہ خط میں لکھا کہ آپ حامل علوم ولایت بھی ہیں اور حامل علوم نبوت بھی ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے حضرت پھولپوری کا انتخاب فرمایا تھا۔ تو حضرت ثانوی نے پوچھا کہ آپ کیا تنخواہ لیں گے؟ تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں چنے چبا کر پڑھا دوں گا۔ فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی امید ہے کہ اپنا وعدہ صحیح کر دکھائیں گے۔ غرض حضرت نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ مجدد ہیں؟ تو حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک بھینس کے بچے نے پوچھا: ماری ماں پدمنی کسے کہیں ہیں؟ تو بھینس نے کہا: چپ چپ چپ، لوگوں کا خیال میری ہی طرف ہے۔ تو حضرت نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ ابھی میری تسلی نہیں ہوئی، آپ مجھے صاف صاف بتلائیے۔ تو فرمایا کہ ہاں، میرا بھی خیال یہی ہے کہ اس زمانے کا میں مجدد ہوں، اور صرف اس زمانے کا نہیں، آنے والی کئی صدیوں کے لیے یہ اشرف علی مجدد ہے۔ آئندہ میری ہی کتابوں سے مشائخ اپنی مریدوں کی تربیت کریں گے۔ پھر فرمایا کہ ایک خاص بات اور کہتا ہوں، کیونکہ آپ میرے خاص ہیں، کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے احباب میں دو شخصیتیں بہت اعلیٰ مقام پر پہنچی، ایک مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعی، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعی۔ لیکن اب میری تحقیق یہ ہے، اور میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات وارد فرمائی کہ مولانا اشرف علی ان دونوں سے اونچے گئے۔ حضرت کے کارنامے بتاتے ہیں کہ حضرت مجدین تھے۔ حضرت مولانا اصغر میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حکیم الامت کا مرید نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جامع المجدین تھے، یعنی تمام مجدینوں کے جامع تھے۔ یہ معمولی وہ معمولی مجدد نہیں تھے. فرمایا کہ ہر صدی میں مجدد کسی ایک فن میں ہوتا ہے, کوئی تفسیر میں ہوتا ہے, کوئی حدیث میں ہوتا ہے, کوئی فقہ میں ہوتا ہے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ ہر فن میں مجدد تھے, ان کا کس فن میں رسالہ نہیں ہے. تجوید میں ان کا رسالہ ہے, منطق میں ان کا رسالہ ہے, فقہ میں ان کی تصنیف ہے, اور حدیث و تفسیر میں ان کی مستقل تصانیف ہیں. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ آہ مرید تعریف کرے تو کہہ دیتے ہیں کہ عقیدت ہے, مبالغہ ہے, لیکن یہ غیر مرید اور جید عالم ایسی تعریف کر رہا ہے. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آیت پر مجھ کو خلجان ہوا تو ساری تفسیریں دیکھ ڈالی, حالانکہ ان کی عربی ایسی تھی کہ اردو سے اچھی, اور وہ اردو کی کتاب پڑھنا اپنی توہین سمجھتے تھے. ان کو لطف بھی نہیں آتا تھا. ان کا خاص اصول تھا کہ پورے کمرے میں کتابیں رکھی رہتی تھیں تو خود اٹھ کر جاتے تھے اور کتاب کے پاس بیٹھ کر پڑھتے تھے, کتاب کو اپنے پاس نہیں لاتے تھے. کہتے تھے کتابیں استاد ہیں, ہمیں استاد کے پاس جانا چاہیے. تو فرمایا کہ میں نے متقدمین کی 14-15 تفسیریں دیکھی لیکن میرا اشکال حل نہیں ہوا. تو سوچا کہ اردو کی کتابیں تو کبھی نہیں دیکھتا ہوں, لیکن آج بیان القرآن دیکھ لوں. اور جب دیکھا تو مسئلہ حل ہو گیا. تب جوش میں آ کر فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ تفسیر بیان القرآن صرف اردو دانوں کے لیے ہے, مگر آج میرا فیصلہ یہ ہے کہ علماء کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرما, اور ہم سب کو جیسا حضرت کی دعائیں اللہ جو دعائیں فرمائی ہیں اللہ اس امید ہے آپ کے ایک بہت ہی مقبول بندے کی دعائیں ہیں آپ نے ضرور قبول فرمائی ہوں گی. اب بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں کہ حضرت سب دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے, اور حضرت والا ہمیں جس مقام پر صدیقیت کے جس مقام اعلیٰ پر پہنچانا چاہتے تھے بدون استحقاق بدون صلاحیت محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دیجیے, ہم سب کو یا اللہ اور یا صدیقیت کی منتہا تک پہنچا دیجیے. اپنے پاس جو بلائیں اللہ اسی حالت میں صدیقیت, کیونکہ اللہ آپ الفانی لا یرد جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے, جس کو آپ اپنا بنا لیتے ہیں پھر اس کو مردود نہیں فرماتے. اللہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ فرمائیے اور قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم.